بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد محترم ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری سیریز سٹوریز آف قرآن یعنی قصص القرآن میں آپ کا استقبال ہے. پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت، ان کی تعلیم اور ان کا امتحان کیسے ہوا تھا، اور اس امتحان کی کامیابی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سجدہ کریں. چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بات کو بتلائیں گے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور پھر اس کے بعد کیا کیا واقعات پیش آئے. فرشتوں کا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنا، اس واقعے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی 7 سورتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، جو سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ حجر اور سورہ صاد میں اس کا ذکر ہے. اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے عزازیل کے، یعنی ابلیس اور شیطان کے. اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اس نے اس بات پر اصرار اور ہٹ دھرمی بھی کی اور اپنی طرف سے دلیلیں بھی پیش کی کہ میں سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہوں. اس نافرمانی سے ناراض ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے دربار سے نکال دیا اور اس پر لعنت فرمائی، اس کو اپنی رحمت سے دور کیا. اس پر بھی بجائے معافی مانگنے کے ابلیس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ اسے زندگی دے دی جائے قیامت تک کے لیے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو مہلت دے دی گئی. پھر مہلت ملنے کے بعد شیطان اور ابلیس نے ہٹ دھرمی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کیا کہ وہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی نسل کو کیسے بہکائے گا اور کیسے ان کو غلط راستے پر لے کر جائے گا. اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اس کے منصوبے کے مطابق اس کو سزا سنا دی کہ جو تیرے راستے پر چلے گا ان کا کیا انجام ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے قرآن کریم نے بیان کیا ہے. اب آئیے اس واقعے کی تفصیلات کو قرآن کی آیات کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اس آیت کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ طٰہٰ میں اس آیت کا ذکر آیا ہے. چنانچہ حکم ملتے ہی فرشتوں نے اس حکم پر عمل کر دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ سب کے سب سجدے میں پڑ گئے. کہیں پر فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اب سوال یہ ہے کہ فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، حالانکہ ہمیں حکم تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہ ٹیکا جائے. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ سجدہ حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو تھا، صرف آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو قبلہ اور کعبہ بنایا گیا تھا، حقیقت میں سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کو تھا. یا بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور تکریم کے لیے تھا، یہ سجدہ عبادت کے طور پر نہیں تھا. تمام فرشتوں کے سجدہ کرنے کے باوجود ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. چنانچہ اس کے انکار کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف آیات میں ذکر فرمایا ہے. کہیں پر فرمایا اِلَّا اِبْلِیسَ أَبَى کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. کہیں پر فرمایا اِلَّا اِبْلِیسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ کہ اس نے انکار کیا اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل بھی نہیں رہا، یعنی نہ سجدہ کیا نہ سجدہ کرنے والوں کی جماعت کے ساتھ جڑا رہا، ملا رہا. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ابلیس لم یکم من الساجدین کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. کہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین کہ شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا، یعنی اللہ کے حکم کا انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. کافر کے معنی آتے ہیں ہٹ دھرمی کے ساتھ اللہ کے حکم کا یا اللہ کی ذات کا انکار کرنا. چنانچہ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا الا ابلیس واستکبر وکان من الکافرین، یہ ہٹ دھرمی کرنے والوں میں سے تھا. اور کہیں پر اللہ تعالی نے فرمایا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه، کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور یہ جنات میں سے تھا، البتہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے فرشتوں کو جو حکم دیا گیا اس میں یہ بھی شامل تھا. البتہ فرمایا ففسق عن امر ربی، کہ اپنے رب کے حکم سے یہ نکل گیا، فسق اختیار کر لیا. اگر ان آیات میں ہم غور کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس کی کئی بری صفات کا ذکر فرمایا. ایک یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اسی طرح سجدہ کرنے سے انکار کیا، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل رہنے سے انکار کیا، اس نے تکبر کیا، اس نے کفر کیا، اس نے بڑائی اختیار کی اور رب کی نافرمانی کی. اور صرف اسی پر بس نہیں کہ اس نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، بلکہ اس حکم کے نہ ماننے پر اصرار بھی کیا اور اس پر اپنی دلیل بھی پیش کی. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے سوال کیا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کون سی چیز مانے رہ گئی؟ تو اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں درجے کے اعتبار سے اور پیدائش کے اعتبار سے بھی، کہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا. ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اس مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے سے کیا چیز مانے رہ گئی جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ اس سے انسان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تیرے اندر بڑائی آ گئی یا تو اونچے درجوں والوں میں سے ہو گیا، کیا مسئلہ تھا؟ تو اس پر اس نے جواب دیا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پہلی بات تو اس نے کہا کہ میرا درجہ بڑا ہوا ہے، یعنی اپنے اندر بڑائی بھی آ گئی، اور یہ کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ کے اندر تعلی، بڑائی اور اوپر کی طرف جانا ہوتا ہے اور مٹی کے اندر نیچے کی طرف آنا ہوتا ہے، اس اعتبار سے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا. اور ایک جگہ پر اس نے کہا قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون، کہ ایک ایسی مخلوق کو جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا. تو یہ ابلیس کی غلط بیانی تھی اور اس کی غلط دلیل تھی کہ اس نے حکم دینے والے کو نہیں دیکھا، بلکہ حکم کو دیکھا اور اس پر قیاس کیا، اس پر اپنی عقل لڑائی. حالانکہ عبادات کے معاملے میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، عبادات حکم کے تابع ہوتی ہے، کہ جس نے حکم دیا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی بات کو پورا کیا جاتا ہے. جب اس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے اور اس پر اصرار کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سزا دی گئی. اللہ نے فرمایا قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، کہ میرے یہاں پر، میرے دربار میں تکبر کرنے والوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر نکل جا. کہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين، کہ میرے یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر نکل جا، تو اور تیرے پیچھے چلنے والے ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، کہ تو قابل سزا ہے، رجم کرنے کے قابل ہے، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت بھیجی جائے گی. کہیں پر فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کہ میری لعنت تجھ پر رہے گی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت رہے گی. تو اگر ہم غور کریں ان آیات میں تو ابلیس کو جو سزائیں دی گئی وہ یہ تھی کہ دربار الہی سے اس کو نکال دیا گیا، اس کو ذلیل کیا گیا، اس کو قابل مذمت قیامت تک کے لیے قرار دیا گیا، اس کو مردود اور قابل سزا قرار دیا گیا، اور اسی طرح اس کو لعنتی قرار دیا گیا، اللہ کی رحمت سے اس کو دور کر دیا گیا. اتنا ہونے کے باوجود بھی اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں تھا، اور اس نے بجائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے، توبہ کرنے کے، اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی. چنانچہ اس نے کہا قال انذرنی الی یوم یبعثون، کہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دی جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہوا انک من المنظرین، تجھے مہلت دے دی گئی ہے. ایک جگہ پر فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعینہ وقت تک کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے تجھے مہلت دے دی گئی ہے. مہلت ملنے کے بعد عزازیل نے، ابلیس نے اپنا منصوبہ اور اپنی پلاننگ پیش کی. قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اس نے کہا کہ اے رب العزت، تیرے عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاؤں گا، یعنی آدم اور ان کی اولاد کو بہکاؤں گا. البتہ اس نے خود کہا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے کہ جو چنے ہوئے بندے ہوں گے ان پر میرا بہکاوا نہیں چل پائے گا. ایک جگہ پر اس نے کہا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، وہی بات کہی، البتہ یہ کہا لأزینن لهم فی الارض، زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا، یعنی گناہ بظاہر بڑے آراستہ اور مزین اور بڑے ہی خوبصورت نظر آئیں گے، یا ان پر خوبصورت ٹائٹل لگا دیا جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ گناہوں کا دلدل ہوگا. ایسے طریقے سے میں بنی آدم کو بہکاؤں گا. بلکہ اس نے اپنا پورا پلان بھی پیش کر دیا کہ کہاں کہاں سے آ کر بہکائے گا. چنانچہ اس نے کہا قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ جب تو نے مجھے اپنے دربار سے نکال ہی دیا ہے تو میں صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر آ کر بیٹھوں گا. یعنی جو لوگ سیدھے راستے پر چلیں گے انہی کو بہکاؤں گا، جو سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے ان پر شیطان کے بہکاوے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پھر ان لوگوں کو جو بہکاؤں گا کس طریقے سے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں ان کے سامنے سے آ کر بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے آ کر بھی بہکاؤں گا، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور اکثر لوگ تیرے قدردان نہیں ہوں گے، شکر گزار کرنے والے نہیں ہوں گے. پتہ یہ چلا کہ شیطان چار جہتوں سے آ کر بہکانے کی کوشش کرے گا، البتہ دو جہتیں باقی رہ جاتی ہیں، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی، کہ نیچے جا کر آدمی تواضع اختیار کرتا ہے اور نیچے جا کر آدمی سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. چنانچہ اگر بندہ اپنے آپ کو تواضع میں اور سجدہ کرنے والوں میں سے اگر بنائے گا تو اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت بھی نازل ہوگی. جب شیطان نے اپنا پورا منصوبہ پیش کیا تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا جواب بھی دیا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص تیری پیروی کرے گا کہ تجھے اور ان سب کو جہنم کی پوری پوری سزا دے دی جائے گی، اور شیطان سے کہہ دیا کہ ان میں سے جس کو بھی تو چاہتا ہے اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدہ کرتا رہے. گویا کہ شیطان جو آئے گا وہ کبھی آواز کے ذریعے سے، آواز کے سریلی پن اور میوزک کے ذریعے سے شیطان کا بہکاوا آئے گا. کہیں پر شیطان اپنی نسل کو اور اپنی سواریوں کو لے کر آئے گا اور انسانوں کو بہکائے گا، اور کہیں پر مال اور اولاد کے ذریعے سے شیطان شریک ہوگا. جس مال میں اللہ کا حق ادا نہ کیا جائے، زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے. جس اولاد کے پیدا ہونے میں شروع سے دینداری کا خیال نہ رکھا جائے، اس اولاد میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے. اور اس طرح کے شیطان بہت سارے وعدے کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہکاتا ہے. البتہ یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے کچھ خاص بندے ایسے ہوں گے کہ جن پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. وکفا بربک وکیلا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی ان کے لیے وکیل ہونے کے لیے کافی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی ان کا بہترین کارساز ہے. تو ان تمام آیات کا اور اس قصے کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان نے انسانی دشمنی میں آ کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، پھر اس پر اصرار بھی کیا، اس پر ہٹ دھرمی کی دلیلیں دیتا رہا، اور پھر بجائے یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگنے کے اللہ سے مہلت مانگی اور اپنا منصوبہ پیش کیا کہ میں انسانوں کو کس طرح سے بہکاؤں گا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اپنا اعلان کر دیا کہ صراط مستقیم پر جو لوگ چلیں گے وہ شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہیں گے، اور جو سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے تو وہ شیطان کے ساتھ سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پر اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کو ساتھ میں لے لیں، بسم اللہ کہہ کر کام شروع کریں تاکہ اس میں شیطان کا کوئی دخل نہ ہو سکے، اور ہر موقع پر اس بات کی فکر کرتے رہیں کہ کہیں شیطان کے بہکاوے میں تو میں شامل نہیں ہو گیا، کہیں میں کبر اور تکبر میں تو شامل نہیں ہوا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے الکبریا اریدائی، کہ تکبر اور بڑائی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی چادر ہے، وہ اللہ کے شائع نشان ہے، اللہ کے سزاوار ہے۔ لہٰذا کوئی مخلوق اللہ کی برابری کرنا چاہے تو وہ ناکام ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس کو ضرور آگے شیئر کیجئے، اس لیے کہ علم کی بات کو آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ کہیں ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی غلط راستے پر نہ پڑ جائے۔ امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں۔